الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے گزشتہ چند ایک نشست سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک ملفوظ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ اللہ کی محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے لیکن جو اس کے اسباب ہیں وہ اختیاری ہیں، کہ اگر انسان ان اسباب کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو پھر سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس کو جینے کا سلیقہ نصیب ہو جاتا ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت کی بنا پر پھر اس کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی بالکل آسان ہو جاتا ہے. ایک موقع پر حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے اپنی مجلس لگی ہوئی تھی تو اپنے خادمین خاص سے سوال کیا، فرمایا کہ اپنے پیر اور مرشد سے عقیدت ہونی چاہیے کہ محبت؟ تو بعض احباب نے اپنے اپنے طور پر جواب دیے. پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ انسان کو اپنے پیر اور مرشد سے، مصلح اور مربی سے، اپنے شیخ سے عقیدت کے بجائے محبت ہونی چاہیے. فرمایا کہ عقیدت یہ بڑا کچا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی چیز دیکھ لیتا ہے اپنے معتقد سے جس سے اس کو عقیدت تھی، تو عقیدت بہت جلدی ٹوٹتی ہے. لیکن محبت کا تعلق ایسا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو سامنے والی شخصیت اس کے لیے محبوب ہوتی ہے. محبوب سے محبت کا تعلق توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. 10 چیزیں بھی وہ اپنی مرضی کے خلاف دیکھے گا تو وہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا مٹا ہوا اور فنا ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہیلا بہانہ سوچ لے گا، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے صحیح تدبیر سوچ لے گا، کوئی نہ کوئی صحیح تصور قائم کر لے گا جس کی وجہ سے وہ بہکنے سے بچ جائے گا، ٹوٹنے سے بچ جائے گا، دور ہونے سے بچ جائے گا. تو محبت بڑا ہی گہرا تعلق رکھنے والا ایک رشتہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جس بندے کو مل جاتی ہے تو بندے کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اختیاری نہیں ہے کہ بندہ لمحے بھر میں سوچے اور فوراً اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس کے کچھ اسباب ہیں. ان اسباب کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے. تو وہ اسباب، ان میں سے ایک تو ہے کثرت ذکر اللہ، کہ یاد اللہ تعالیٰ کی یاد کو انسان اپنا وظیفہ بنا لے، وظیفہ حیات بنا لے، کہ زبانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور قلبی لحاظ سے بھی، تصور و تفکر کے لحاظ سے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل دماغ پر چھائے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے موجود رہیں، تو یہ اللہ کی یاد کہلاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے اوپر یاد کرتا رہے اور اپنے برتاؤ کو سوچے کہ میرا برتاؤ ان انعامات کے ملنے کے باوجود کیا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لے. اور چوتھی چیز یہ کہ اطاعت کے اوپر وہ ثابت قدمی سے جم جائے، مواظبت اختیار کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کے احکام دیے ہیں ان کو مانے. اور پانچویں نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال بھی کرے، دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کا سوال جب کرے گا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ملے گا، تو پھر بندے کو وہ چیز مل جائے گی جو اس کو مطلوب اور مقصود ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کے لیے بعضی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے عقائد درست ہوں، معاملات درست ہوں، اخلاقیات کے میدان میں وہ اچھا صاف ستھرا زندگی گزارنے والا ہو، اور جس کسی سے اس کا تعلق ہو تو اس سے انسان رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے والا ہو. اور یہ بات بھی بیچ میں آئی تھی کہ اگر انسان کے اندر خلوص ہوگا تو مخلص آدمی ہمیشہ پاتا ہے، اور خلوص نہ ہو تو پھر انسان، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، جب خلوص نہ ہو تو پھر انسان کا سارا وقت بیکار چلا جاتا ہے. تو مخلصانہ انداز میں جب انسان کسی سے جڑتا ہے، تعلق حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چاہتا ہے کہ میں بھی سنور جاؤں، سدھر جاؤں اور میرے اندر بھی سوار پیدا ہو، تو اس کے لیے صحبت اختیار کر لینے کے بعد اپنے اندر اچھائیاں لانی پڑتی ہیں. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تو پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں جینے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، بے ڈھنگ انداز سے جیتے جیتے مر جاتے ہیں. نہ ہمیں جینے کا ڈھنگ ہے، نہ مرنے کے بعد کے طریقوں کا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے زندگی میں کبھی تگ و دو ہی نہیں کی ہوتی، کبھی ہمیں فکر دامنگیر ہی نہیں ہوتی کہ سلیقے سے جینا کس کو کہا جاتا ہے، سلیقے سے مرنا کس کو کہا جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزارتے رہے، آخری لمحات چل رہے تھے تو مریدین نے سوچا کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ نظر کی کیفیت میں تکلیف کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بے چین ہو، بیتاب ہو اور کہیں ہاتھ پاؤں میں حرکت ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تہبند پہنے ہوئے ہیں کہ بے پردگی ہو جائے تو تہبند کے بجائے پیجامہ پہنا دیا جائے. اس نظر کی کیفیت کے عالم میں بھی حالت یہ تھی کہ جب ان کو پیجامہ پہنانے لگے تو بے دھیانی میں مریدین نے الٹے پاؤں میں پیجامے کا پینچا پہلے ڈالنا چاہا تو پاؤں سکیڑ لیا. ساری زندگی چونکہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے آئے تھے، مزاج اور طبیعت ایسی بن چکی تھی کہ جو کام سنت کے مطابق ہو وہی طبیعت قبول کرتی تھی. اب حالانکہ ہوش و حواس میں نہیں تھے لیکن ساری زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزار کر آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اور تابع داری کو اپنا وظیفہ حیات بنایا تھا تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی سنت طریقہ چونکہ یہ ہے کہ نعمت کا رب استعمال ہو تو دائیں جانب کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو لباس کا پہننا بھی ایک نعمت ہے، شلوار ہو، پائچہ اور اپنا پاجامہ ہو یا قمیض ہو، بنیان ہو، کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے دی ہے جو زیب تن انسان کر رہا ہے تو دائیں طرف سے مقدم، اور جب اتارنے کی باری آئے تو بائیں طرف. تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنا بایاں پیر سکیڑ لیا، سمیٹ لیا، تو فوراً مریدین سمجھ گئے کہ یہ مزاج کے خلاف کوئی حرکت ہوئی ہے. تو وہ دوسروں نے کہا کہ نہیں، دائیں طرف سے پہل ہوگی، اور جب دائیں طرف سے کیا تو فوراً اپنا بایاں پیر بھی کھول دیا. تو جب زندگی میں انسان کو فکر دامنگیر ہوتی ہے تو پھر وہ بعض دفعہ ایسی بھی کیفیات آتی ہیں کہ انسان بالکل آخری لمحات میں پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی اس کے وہ جو چیزیں ہیں اللہ پاک اس کے وہ شامل حال لگتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، ان کے تایا کا انتقال ہوا، کافی عمر رسیدہ ماشاءاللہ بہت بزرگانہ والی زندگی پائی عمر رسیدہ ہونے کے بعد، ابھی چند دن پہلے انتقال فرمایا. صبح اپنی نماز پڑھ لی، تلاوت کا معمول پورا کر لیا، اشراق پڑھ لی، سب کچھ، اور پھر وہ چاشت کے وقت میں ان کا ناشتے کا معمول تھا تو ناشتہ وغیرہ تیار ہو رہا تھا، وضو بھی بنا لیا، تیار ہو گیا، مصلے پر آ کر بیٹھے تو تکلیف شروع ہوئی. اب عام طور پہ انسان کو جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو غافل ہو وہ تو فوراً واویلا پریشانی کا اظہار شروع کرتا ہے، یہاں انہوں نے فوراً یہ کیا، بھانپ گئے کہ معاملات لگتا ہے کہ سفر کی تیاری ہے. تو چھوٹا بچہ تھا گھر میں ایک جو قرآن کریم حفظ کر رہا تھا، اس کو بلایا، فٹافٹ کہا بیٹا سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر لو. مصلے پر بیٹھے ہوئے چاشت پڑھنے کے لیے لیکن طبیعت میں بگاڑ آ گیا، اور اس بچے سے کہا کہ سورہ یاسین، اور خود بھی تلاوت جو کر سکتے تھے کرنے شروع کی. تو بچے پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ ادھر طبیعت ان کی بگڑ رہی اور وہ بچہ نہ سمجھ قسم کے تھے لیکن تھوڑا سمجھدار، تو وہ پڑھتے پڑھتے رونے لگا، اسے پڑھی نہیں جا رہی تھی، تو محبت سے اس کی گال پہ مارا، بولا رو مت رو مت، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. بچہ سورہ یاسین تلاوت کرتا رہا. پھر گھر میں جیسے ان کی اہلیاں تھیں انہوں نے فوراً بیٹو بیٹو کو فون کیا، اسپتال لے کر پہنچے تو اسپتال میں بھی تلاوت کلام پاک کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. انسان کی جب تیاری ساری زندگی اچھی ہوتی ہے تو خاتمہ تو ہر ایک کے اوپر آنا ہے، لیکن ایسا پیارا خاتمہ کہ وہ وضو ہو کے تیار ہو کے، اور جب تکلیف شروع ہو گئی کیفیت بدل گئی سمجھ کے کہ واپسی کا سفر ہے، تو فوراً قرآن کریم کی تلاوت اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت. اس سے پہلے بھی ہمارے ایک شاگرد کے نانا کا انتقال ہوا تو وہ تو بار بار سورہ یاسین پڑھتے 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 اللہ کو پیارے ہو گئے. تو زندگی جب انسان صحیح سلیقے سے گزارتا ہے ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، تو اللہ پاک پھر اس کے جینے کا مقصد جیتے جی دکھا دیتے ہیں کہ بندہ میری مرضی کے مطابق جی رہا تھا تو میری مرضی کے مطابق ہی واپس آ رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، طرفین سے رضامندی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہوگا، میری جنت میں چلی جا. یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے ہر اس مومن مسلمان کو کہ جس نے زندگی اچھی گزاری، جب فرشتے آتے ہیں رحمت کے تو یہ پیغام سنا کر اس کو لے کر جاتے ہیں، کس قدر خوش نصیبی انسان کی، اس کے بعد کیسی بے چینی، کیسی بیتابی، کیا پریشانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. دنیا کے اندر کسی بادشاہ کا پیغام آتا ہے واپسی کا، اس ملاقات کا، تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سما تھا. یہاں جب وہ مشکل مرحلہ آ رہا ہے کہ جس کو زندگی میں سوچ کر بھی انسان ہول جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تصور نہیں کر پاتا، اپنے بڑوں کا تصور کر کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوگا تو کیا بیتے گی، میری والدہ کا انتقال ہوگا تو مجھ پر کیا بیتے گی، جب میرا انتقال ہوگا تو کیا بیتے گی، تصور بھی انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. لیکن کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس عین مرحلے اور موڑ پر پہنچ کر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سننے کو مل جائے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ شانبان کے ساتھ پہ بندہ کیسا خوش خوش مسرور ہو کر پھر واپس پلٹتا ہے. تو جینے کا سلیقہ جب انسان سیکھتا ہے، زندگی کو سلیقے سے گزارتا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ انسان کے عقائد اچھے ہوں. عبادات کے میدان میں وہ ناغہ کرنے والا نہ ہو، کمی کوتاہی سستی کرنے والا نہ ہو، چوکس ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بڑھاپے کے اندر ہیں، نماز عبادت طاعت، اور بیماری کی وجہ سے بار بار بسا اوقات وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اس سب کے باوجود ہمت سے کام لے کر وہ لگے رہتے ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر انسان کا چلنا بھی اپنے لیے بوجھل ہو جاتا ہے، اس وقت بھی وہ اگر لگے رہتے ہیں تو یہی وہ کمائی کا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو بندے پر پیار آتا ہے، ترس آتا ہے کہ یہ اس ضعیف العمری کے اندر بھی اپنے آپ کو تھکا کر مجھ کو منا رہا ہے. کوئی بھی ادا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند آ گئی، کوئی بھی انداز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا، تو بس کوئی سا بھی عمل اس کی نجات کے لیے اللہ پاک بہانہ بنا کر مغفرت عطا فرما دیں گے. تو سلیقے سے جینا، جب انسان نیک صحبت میں بیٹھتا ہے تو لباس پوشاک استعمال چیزوں کا کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ورنہ تو مسجد کے کناروں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نہ چپل پہننے کا ڈھنگ نہ چپل رکھنے کا ڈھنگ. کسی بھی نماز میں آپ دیکھتے ہوں گے جب اترتے ہیں تو ایک تو نہ مسجد میں داخل ہونے کا، حالانکہ صدی یعنی سالہ سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، لیکن کبھی سیکھا ہی نہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، سنت کیا ہے، کہ دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کیا جاتا ہے، اترتے وقت بایاں قدم پہلے نکالا جاتا ہے، چپل اتارتے وقت پہلے بایاں قدم اتارا جاتا ہے، چپل پہنتے وقت پہلے دایاں قدم پہنا جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، اور چپل کو اٹھا کر زمین پر پٹخا نہیں جاتا. اکثر جب بڑا مجمع نکلتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، ٹھپاک 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 دھنا دھن پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں کہ انسان کھڑے کھڑے اپنی چپل کو چھوڑتا ہے، وہ جب زمین پر گرتی ہے. حالانکہ یہ احکم الحاکمین کا شاہی دربار ہے، اس شاہی دربار کے نکلنے کے آداب بھی بڑے مؤدبانہ ہونے چاہیے. ادب اور احترام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب مسجد میں قدم رکھا کرتے تھے، داخل ہوتے تھے، رنگت بدل جاتی تھی. کبھی کبھی کوئی پوچھتا تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا کہ جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے. تو جس انداز سے انسان کا دل دماغ بنا ہوا ہوتا ہے تو اسی حساب سے پھر انسان کو ادب اور احترام ملحوظ رکھنے آسان ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ کس دربار میں آئے، کس دربار سے جا رہے ہیں، تو چپلیں اٹھائیں ٹھپاک کر کے پٹخی، بھلے کبھی اتفاقی طور پہ الٹا پاؤں نکل جائے، بھلے سیدھا نکل جائے، بھلے کبھی دایاں پاؤں نکل گیا کبھی بایاں پاؤں، کوئی احتیاط نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ لوگ مسجد کے گیٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کی حدود ہے، حالانکہ مسجد کی حدود یہ صحن کی کنارے ہیں کہ جہاں تک معتکف اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے. نیچے سیڑھی جہاں چپل رکھی جاتی ہے، یہ مسجد کی حد سے باہر ہے. تو طریقے سے انسان ادب سے جب آئے مسجد کے اندر تو وہاں سیڑھی پہ کھڑا ہو کے پہلے بایاں قدم اپنی چپل سے نکال لے، جوتے سے نکال لے. سیڑھیاں صاف ستھری ہوں تو سیڑھی پر رکھ دے، سیڑھی پہ مٹی ہو کچرا ہو تو انسان چپل اتار کے اسی چپل کے اوپر بایاں قدم رکھ دے، اور پھر دایاں قدم نکال کر سیدھا مسجد کے اندر. اور ایک لمحے کے لیے صرف تصور کر لے کہ یا اللہ، جب تک میں اس مسجد میں ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. آنے سے لے کر جانے تک اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ پورا عمل، اس کا اعتکاف والا عمل ایک اضافی اس کو مل جاتا ہے. ادب اور احترام سے دایاں قدم رکھ کے داخل ہو گیا، اور جب جانے کا وقت آئے تو انسان سوچ سمجھ کے باقاعدہ دھیان سے چپل کو آہستگی سے زمین پہ تھوڑا سا جھک کے انسان آہستہ سے رکھے کہ چپل کی آواز نہ آئے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو خلل نہ پڑے، کسی کو میری ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. ایک دن ہم باہر جب نمازیں چل رہی تھیں، سنتیں مغرب کی چل رہی تھی، ایک نو عمر لڑکا ہمارا دوست بے دھیانی میں آیا اور کی چین اس کے ہاتھ میں، کسی دوسرے ساتھی کو بلانے آیا تھا، تو جو چمڑے کے کی چین ہوتے ہیں کہ اس میں ایک چمڑے کا ڈیزائن بنا ہوا، اوپر چھوٹی سی ایک پتری لگی ہوتی ہے، اور وہ کسی کمپنی کا اس میں وہ مونوگرام وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں دو دوست اور وہ ٹکڑک 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 بجایا جا رہا ہے اور وہ اپنے سہن میں گھوم رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے کسی کو. تو یہ مسجد کا ماحول تو ایسا ادب اور احترام والا ہے. یہاں شور شرابہ بے ادبی کوئی بھی ایسی نقل و حرکت کہ جو عام بازار میں انسان کرتا ہے عام جگہوں پہ کرتا ہے تو وہ مسجد کی شایہ نشان نہیں. وہ ٹکٹک ٹکٹک بجایا جا رہا ہے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے. تو پھر پیار سے میں نے اس کو بلایا سمجھایا کیا کر رہے ہو کس کو ڈھونڈنے آیا ہو. میں نے بتایا کہ مسجد کے اندر اس طرح ہی پٹاخہ نہیں بجاتے لوگ, نماز پڑھنے سے سب کو خلل پڑے گا. یہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز سے تلاوت بھی نہ کرو, اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو. موبائل بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو انسان کے لیے ادب یہ ہے کہ چلے جائے مسجد سے باہر نکل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ مسجد نبوی کے برابر میں ایک چبوترہ بنا دیا تھا کہ بھائی جب تک عبادت کرنی ہو یہاں رہو, جب کوئی بات چیت کرنی ہو کوئی ضروری باتیں کرنی ہو تو پھر یہاں نہیں, وہ چبوترے پہ چلے جاؤ. مسجد کے باہر متصل ایک چبوترہ تھا, وہاں جا کے اپنا تھوڑی بہت جو باتیں چیتیں کرنی ہے کرنی ہے, وہ اس کے لیے وہ جگہ الگ ہے. ادب اور احترام, مسجد نبوی کی کھڑکیاں دروازے بن رہے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام رکوا دیا. وہ جو کارپینٹر تھے بڑھائی تھے ان کو پیغام بھجوایا کیا ٹکٹک ٹکٹک یہ مسجد نبوی کے اندر تم نے شور مچایا ہوا ہے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے احکام قرآن کریم کی آیات کی شکل میں اتار دیے. تو باوجود ہی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے اور وہ کارپینٹر جو کوئی کھڑکی دروازے کی مرمت کر رہے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ باہر تیار کر کے پھر واپس آؤ. تو یہ مسجدیں بڑے اونچے مقام ہیں. تو ادب اور احترام جو بھی انسان ملحوظ رکھتا ہے تو کسی اور کا فائدہ نہیں, اپنی ہی وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے, بھرپور طریقے سے ذخیرہ جمع کر رہا ہے. ادب جتنا ہوگا, الدین کلہ ادب, دین تو سارا ادب ہی تو ادب ہے. جتنا مؤدب ہو کر انسان جیے گا, با ادب بن کر جیے گا, سلیقے والی زندگی گزارے گا تو اتنے ہی زیادہ اس کی زندگی میں انوارات برکات آئیں گی. تو ادب اور احترام سے انسان چپل کو رکھے طریقے سے. اب حکم یہ ہے کہ بایاں قدم پہلے نکالنا ہے, حکم یہ ہے کہ دائیں چپل پہلے پہننی ہے. تو دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ کہ انسان بایاں قدم نکال کے چپل پہ رکھ لے, جوتے پہ رکھ لے, صاف ستھری سیڑھی تو اس پہ رکھ لے, اور پھر دایاں قدم نکال کر سیدھا جوتا یا چپل پہنے, اور اس کے بعد بائیں چپل بائیں جوتا پہن لے, اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہوا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, یا اللہ میں آپ سے آپ کا عظیم الشان فضل مانگتا ہوں. آیا تھا اللہ تعالیٰ سے دروازہ کھلوایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ آپ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. مسجد نبوی کے ہر دروازے پر وہ بڑی پیاری آیت لکھی ہے ادخلوها بسلام آمنین. جس دروازے سے انسان داخل ہو جائے اوپر لکھا ہوا ادخلوها بسلام آمنین. یہ وہ پیغام ہے جو آخرت میں جنتیوں کو دیا جائے گا. جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ اس اللہ کی نعمت جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو مسجد نبوی بھی ظاہر ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا خطہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہاں پر بھی ہر دروازے پہ لکھا ہے کہ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت کے اس باغیچے میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ساری کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ جنت کے ٹکڑے ہیں. خیر بقاع الارض مساجدھا, روئے زمین کے سب سے زیادہ مقدس اور بابرکت خطے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. وشر بقاع الارض اسواقھا, اور روئے زمین کے سب سے برے خطے وہ وہاں کے بازار ہیں. اس بازار کے اندر بھی بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والا وہ پھر لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں کماتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بازاروں سے دور رہو, بازاروں کو بند کر دو, بازاروں میں جانے والے پر لعنت ہو, ایسا ہو, کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ جب بازار سے گزرو چوتھا کلمہ پڑھ لو تو ان گنت اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو, اپنی زبان کی حفاظت رکھو, کاروبار کرو تو سچ بولو, امانت داری دیانت داری کو ملحوظ رکھو. فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا ہے, امانت دار ہے. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء, کہ جو تجارت بھی کر رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھتا ہے, بیٹھے لیکن جو شرائط جو قواعد بتائے اس کے مطابق بیٹھا ہوا ہے, رزق حلال کما رہا ہے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے, ایسا تاجر یہاں بھی اللہ پاک اس کو بابرکت کاروبار عطا فرمائیں گے جب اس نے صدق سچائی کو اپنایا, امانت دیانت داری کو اپنایا. تو کھرے کو کھرا کھوٹے کو کھوٹا بتا کر بیچتا ہے اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا وہ وصول کرتا ہے. تو صبح سے شام تک بھی یہاں بیٹھنے کے باوجود آخرت کے اندر وہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ممانعت کسی چیز کی نہیں لیکن جینے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے خطے بتا دیے کہ عام طور پہ بازاروں کے اندر چونکہ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، وعدہ خلافیں ہوتی ہیں، تو ان دونوں کا جب تقابل ہوا تو فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے مبارک خطے وہ مسجدیں اور بدترین خطے وہ وہاں کے بازار ہیں۔ اور آج کل کے زمانے کے بازار تو اور زیادہ اس میں گناہ کے گویا کے مراکز ہیں کہ جہاں کئی ایک قسم کے گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، دھوکہ بازی بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ تو ہر ایک انسان بخوبی واقف ہے۔ تو غرض یہ کہ اس مبارک خطے کے بھی اپنے آداب ہیں، ادب سے انسان آئے، لوٹ سمیٹ کر اپنے دامن کو جھولی کو بھر کر جائے۔ کتنی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان کا نماز کے دوران لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، فون آ گیا، موبائل کے اوپر لگا ہوا، زور سے باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری وجہ سے 10 آدمیوں کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک سے کلام فرما رہے تھے، ابلیس آیا اور پاؤں میں گدگدیاں کرتا ہے، گدگدی کرتا ہے، تو حضرت نے دوران گفتگو فرمایا کہ تو جتنے بھی مجھے بہکانا چاہے میں تیرے بہکاؤں میں نہیں آؤں گا، تیرے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ یہ اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہو بھاگا، کہا میرا کام تو ہو گیا، جتنی دیر آپ نے مجھ سے بات کی اتنی دیر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو غافل کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی سے، تھوڑی سی ہماری غلط اس سے حرکت سے دوسرا ایک نمازی بھی اگر متاثر ہو گیا، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے بٹ گئی، تو ہم نے تو خلل ڈال دیا۔ ہمارا موبائل کا استعمال، ہمارا بات کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا دوسرے کی عبادت کو صحیح سالم انداز پہ انجام پانا زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات میں لگا ہوا ہے۔ وہ جس انداز سے بھی لگا ہوا، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے اونچے کلام سے اور ہماری کسی بھی نقل و حرکت سے کسی بھی بندہ مومن کی عبادت کے اندر خلل نہ پڑے۔ جو پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلاوت تھی، حضرت عمر کی بھی تلاوت تھی، تہجد کا وقت ہے، حضرت صدیق اکبر بالکل خاموشی کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی جوش اور ولولے سے لبریز اور بالکل جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صبح دونوں سے وجہ پوچھی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس ذات کو سنانا تھا وہ سن رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، سونے والے بھی جاگ جائیں، کاش کہ یہ لوگ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور یہ بھی عبادت میں لگ جائیں۔ تو آپ نے دونوں کو اعتدال عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو، بہت زیادہ اونچی آواز تھی آپ کی۔ تو اعتدال بھی دے دیا اور اپنی تعلیم کے ذریعے اب اپنی زیر تعلیم لے آئے کہ پہلے اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے، اب میری مرضی کے مطابق کام کرو، آپ اپنی آواز کو بڑھا لو، یہ میری مرضی ہے، میری پسند ہے، اور جو حضور کی پسند تھی وہ اللہ کی پسند ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر لو، پہلے اپنی مرضی سے اونچا پڑھ رہے تھے، اب میری مرضی سے میری پسند کے مطابق آواز کو نیچے کر لو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جینے کے ڈھنگ ہیں، پل پل پہ طریقے سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں۔ چھینک بھی انسان کو آتی ہو تو بزرگوں نے تو فرمایا کہ اپنے منہ پہ انسان کوئی کپڑا رکھ لے، کوئی رومال رکھ لے۔ بسا اوقات مسجد ہی کے اندر یہ شور شرابے سنائی دیتے ہیں، سردیوں کے موسم میں کسی کے انسان کے سینے میں کوئی خڑخڑاہٹ ہے، سینہ صاف کرنے کے لیے انسان فل آواز سے بلا تکلف ہو کے ایسے زور سے کھانستا ہے، بار بار کھانستا ہے کہ گلا صاف ہو جائے۔ حالانکہ ایسی کوئی ضرورت شدیدہ نہیں کہ انسان کا کوئی دم گھٹ رہا ہو، لیکن صرف اپنی طبیعت کے بحالی کے لیے کہ میری طبیعت صاف رہے، تھوڑا سا بھی کوئی ریشہ نہ رہے، خوب اونچی آواز سے، کوئی ذرا سے انسان کو خیال نہیں ہوتا کہ وہ میں پیچھے سے کھانس رہا ہوں، اگلی صفوں تک میرے شور شرابے کی آواز سے لوگوں کو خلل پڑتا ہے۔ یا نماز کے دوران موبائل فون کو انسان نے بند نہیں کیا، نماز کے دوران جب وہ بیل بجتی ہے تو خود کی بھی نماز خراب، دوسروں کی بھی نماز خراب، توجہ تو ہٹ گئی نا، ایک انسان ہے یکسوئی سے لگا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان جب امام ہوتا ہے نماز پڑھا رہا ہے، توجہ سے یکسوئی سے لگا ہوا ہے، بیچ میں ایک دم سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو دماغ کے اوپر ایک دم شاک لگتا ہے، توجہ ایک دم سے انسان کی منتشر ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سنبھلنا پڑتا ہے۔ تو غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ایک انسان عبادت میں منہمی کے لگا ہوا ہے، انفرادی یا اجتماعی عبادت چل رہی ہے، اچانک ایک میوزک بج جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، انسان جب محتاط نہ ہو تو حرمین کے اندر کتنا مقدس خطہ ہے کہ وہاں دیکھو تو گانے کا ٹون بج جاتی ہے، میوزک بج جاتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے ہم جب جینے کے سلیقے سیکھیں اور اپنے اندر یہ طریقہ، ہمارے والد ماجد حضرت اقدس ناصر الامت رحمہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ٹوکتے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے نکلے، پیدل پیدل معاملہ تھا، تو دو تین چار پانچ ہم ساتھ ساتھ تھے، میرے ہاتھ میں چابیاں تھیں، دو تین چابیاں تھیں کچن کے اندر ڈلی ہوئی، تو وہ کہیں میرے ہاتھ میں تھی، میں ایسے چلتے جا رہا تھا، اسے ہلاتے جا رہا تھا، چھنن 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 بے دھیانی میں. تو ابا جان کا سمجھانے کا طریقہ بڑا پیارا تھا، بڑے محبت سے، بڑی اپنائیت سے، بڑی محبت سے، ایسی محبت گھول کے سمجھاتے تھے کہ انسان کو بالکل وہ چیز دل دماغ پر رچ بس جاتی تھی، اور کسی کے سامنے نہیں ٹوکتے تھے. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا تھا جب میں شروع شروع تقریر کرنی شروع کی تھی تو ابا بھی ہوتے تھے، بعض دفعہ سنتے تھے، تو پھر اکیلے میں، گھر میں بھی اکیلے میں سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ وہ جو لفظ آپ نے یوں بول دیا تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے، وہ جو بات آپ نے اس طرح بولی تھی وہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی. تو انسان کو بھی خوشی ہوتی تھی کہ چلو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے. اکیلے میں جو ٹوکے جاتے ہیں تو کبھی بھی انسان کو وہ چیز چبھتی نہیں ہے. ماں باپ تو خیر ماں باپ ہیں، وہ تو سب کے سامنے مارے تب بھی انسان کو برا نہیں لگتا، لیکن ابا جان کا سمجھانے کا ادب میں محبت اتنی گھلی ہوئی تھی تو اکیلے میں سمجھایا، فرمایا کہ یہ چھن 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 نہیں کرتے، اس سے الجھن ہوتی ہے. کوئی بھی کام ایسا ہو جو دوسروں کی الجھن کا باعث ہو اس سے بچنا چاہیے. حج کے موقع پہ ہم لوگ تھے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان حاجی صاحب تھے، چل رہے چل رہے چل رہے کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ مزدلفہ سے ادھر مینا کی طرف آ رہے ہیں جہاں پیدل کے سفر ہے، یا دوسرے تیسرے دن مینا کی طرف جا رہے ہیں یا ادھر سے ادھر ادھر. تو اس کی عادت یہ تھی کہ وہ چلتے 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 جہاں کہیں اس کو کوئی پڑا ہوا گلاس مل جائے، پلاسٹک کا گلاس یا کوئی ٹین ٹین ہوتا ہے یہ جو کولڈ ڈرنک وولڈنگ کا، وہ مل جائے تو چلتے چلتے بس اس کو فٹ بال بنا لیتا تھا، کدھر سے مارا ادھر، ادھر سے مارا ادھر، چلتا بھی جا رہا ہے اس کو اس گلاس کی کمبختی شروع، جب تک کہ وہ ادھر ادھر کسی اس میں کسی حاجی کے پاؤں میں نہ آ جائے، بس وہ چلتا جا رہا ہے ادھر سے مارا ادھر، ادھر سے مارا. تو سامنے والوں کو، ساتھ والوں کو پھر کوفت ہوتی ہے کہ وہ تو بے دھیانی میں اپنے چل رہے اور کھسڑ کھسڑ کر کے کبھی اس ٹین پیک کو مارا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا. تو یہ چیز پھر جب تک کہ انسان کو سمجھائی نہ جائے، بتائی نہ جائے، تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ غلط حرکت کر رہا ہوں. چلتے چلتے یہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ چپل گھس کے چلنا بھی یہ بے تمیزی ہے. تمیز یہ کہ انسان قدم اٹھا کر چلے، جو چپل گھس کے انسان چلتا ہے کھسڑ 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 کھسڑ، یہ بھی فرمایا کہ یہ بے ڈھنگے پہنے کی علامت. تو غرض یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن جینے کا سلیقہ بھی انسان جب سیکھتا ہے نا کہ طریقے سے سلیقے سے کس طرح سے جینا انسان کو آئے، تو وہ جب اچھی صحبت میں رہتا ہے کبھی اس کو روک ٹوک کی جاتی ہے، بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، تو پھر وہی چیز انسان کو پتہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کھانے کا ادب کیا ہے، پینے کا ادب کیا ہے، سونے کا ادب کیا ہے، لباس پوشاک کے آداب کیا ہیں، مسجد کا، ضیافت کا، میل ملاقات کا، اس کا اس کا، دسیوں قسم کی چیزیں ہیں. کھانسی آئے تو انسان کس طرح سے کھانسے، سامنے والے کے منہ پہ کبھی نہ کھانسے. بعض دفعہ انسان باتیں کر رہا ہے منہ پہ کھانسے بھی جا رہا ہے، اگلا آدمی نفیس المزاج ہو، اس کو کراہیت آ رہی ہو، تو اس میں طریقہ ہے کہ انسان چہرہ اپنا رخ موڑ کے پھر کھانسے، چھینک آ جائے فوراً انسان کپڑا رکھ لے طریقے سے اور ادب سے. ہر معاملے کے اندر جمائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہاتھ رکھ لے، اپنے ہاتھ سے منہ کو ڈھک لے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کر کے پورا منہ کھول دیتا ہے اور سامنے والے کے لیے وہ منظر بڑا بدنما لگتا ہے. اور اس کی تو وعید بھی آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص منہ کھولتا ہے اور اس کو ہاتھ نہیں رکھتا، فرمایا کہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ شیطان کے لیے گویا کہ اس نے راہ ہموار کر دی، اور اس کے اندر غضب والا غضب یہ کہ جب فرمایا کہ وہ جمائی لیتا وقت آنکھ کی آواز نکالتا ہے، انسان نے جمائی لی اور کر کے اس نے جو آواز نکالی ہے، فرمایا یہ آواز شیطان سن کے ہنستا ہے، قہقہ لگاتا ہے کہ میں نے اس کو کیسا نمونہ بنا دیا، کھلونا بنا دیا. ہر چیز کا ادب سکھایا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جمائی آئے تو لا حول پڑھو اور ہاتھ رکھ لو. چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن سیکھنے سے آتی ہیں، جب تک نہ سیکھے انسان بوڑھا ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی دین اسلام کا عمل تھا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے زندگی میں سب سے آخری مرتبہ جو مجھے ایک نصیحت فرمائی ٹوکا، ابا اور میں ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ابا ہی کا اپنا بستر تھا، بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ پر، تو ابا کے سامنے میں تھا اور بیچ میں کھانا تھا، قسمت سے ہم دونوں ہی اس وقت کھا رہے تھے. تو بار بار میں اپنی بے دھیانی میں لقمہ بھی کھاتا جاتا تھا، جس طرح انسان کوئی آلو گوشت کھاتا ہے، آلو قیمہ کھاتا ہے، کوئی مسالے دار چیز کھاتا ہے تو گلے میں تھوڑی سی خراش ہوتی رہتی ہے، انسان ایسے کرتا ہے اس طرح گلا صاف کرتا رہتا ہے. میں بے دھیانی میں دو چار لقمے کھانے کے بعد گلا صاف کرتا جا رہا تھا، ابا نے بھی اسی وقت سمجھایا کیونکہ ہم دونوں اکیلے ہی تھے، پر میں کہ کھانے کے دوران بار بار ہوں نہیں کرتا، آخر میں ایک دفعہ گلا صاف کر لیتے ہیں بس. تو وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن جب توجہ نہ ہو تو دوسرے کے لیے وہ کوفت کا باعث بن جاتی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کے پاس بادشاہ وقت آیا تھا, پیاس لگی, مٹکا اٹھایا, وہ مٹکے کے اوپر ڈھکنا اٹھایا اور وہ پانی وانی پی لیا اور رکھا واپس بیٹھا. اور پھر بات چیت شروع ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اتنا تو سلیقہ نہیں آتا کہ تم مٹکے کو صحیح سے اس کا ڈھکنا رکھتے اور تم باتیں کرتے ہو بادشاہت کی اور حکومت نظام چلانے کی. وہ اس نے اٹھایا ہوگا بے ڈھنگ کے پانے سے کھول کھال کے یوں ایسے ٹیڑھا رکھ کے کٹورا ٹیڑھا رکھ کے چل کے آگے بیٹھ گیا. یعنی وہ سلیقہ جس طریقے سے اس کا ڈھکنا واپس بند کرنا تھا یا جس انداز سے اس کو رکھنا تھا جیسے تھا اس سے ہٹ کر اس نے کیا. اس طرح گھر میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ الماری کھولی کھلی کی کھلی چھوڑ دی, مشترکہ نظام کے اندر آفسوں کے اندر دراز کھولی کھلی کی کھلی چھوڑ دی, کسی لائبریری کے اندر کتاب نکالنی تھی کتاب نکالی وہیں جگہ پر چھوڑ دی. یہ سارے بے ڈھنگے پہنے کی علامتیں ہیں. ہر چیز کو ایک سلیقے سے انسان جب لے کر چلتا ہے تو پھر وہ سلیقے والی زندگی بڑی پروقار زندگی ہوتی ہے, بڑی سلجھی ہوئی زندگی ہوتی ہے. ہر چیز میں انسان کو پھر طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کا کیا طریقہ کار ہے. اور یہ ایک مزاج جب انسان کا بن جائے نا پھر وہ مزاج خود انسان کو سلیقہ سکھاتا ہے کہ کون سا کام کس طرح ہونا چاہیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر ساتھ رہیں تو مزاج شناس ہو گئیں. بالکل آخری لمحات چل رہے تھے, آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے, ہاتھ میں مسواک تھی. یہ وہ کیفیت تھی جس وقت آپ زبان سے تکلم بھی نہیں فرما رہے تھے, بالکل خاموش ہو چکے تھے آپ. اس وقت آپ کی نگاہوں کے اشارے کو انہوں نے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر جو انداز تھا, انداز دیکھ کے سمجھ گئیں کہ آپ شاید ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی, مسواک کی آپ کو گویا کہ طلب ہے. تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ مسواک, تو آپ نے پھر آنکھوں سے اشارہ دیا کہ ہاں. پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسواک لی اور اس کو اپنے مبارک دانتوں سے چبایا, نرم کیا. تو جب انسان کسی اچھی صحبت میں رہتا ہے, مزاج شناس ہو جاتا ہے, تو اس کو ہر چیز میں پھر ٹوکنا نہیں پڑتا. ایک سلیقہ جب انسان کو مل جاتا ہے, طبیعت بن جاتی ہے, تو وہ خود بخود پھر وہ ایسا سلیقے مند ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے تمیز کا کون سا کام کرنا ہے, کون سا کام تمیز والا ہے, کون سا کام بے تمیزی والا ہے, کون سا کام ڈھنگ کا ہے, کون سا کام بے ڈھنگ ہے. تو اس وقت پھر وہ مسواک کو ملائم کر کے نرم کر کے فرماتی ہے کہ میری سعادت ہے, میری خوش نصیبی, کئی ایک سعادتیں جمع ہوئیں. تو باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے, ازواج مطہرات کی باریاں ہوتی تھیں نا, آج فلانی کی باری, آج فلانی کی باری. تو آپ آخری ایام میں تو منتقل ہونے کی آپ میں وہ یہ کہ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ ہر روز آپ منتقل ہوں, تو تمام ازواج مطہرات نے کھلے دل سے اجازت دی تھی کہ بس آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آرام رکھیں, آرام فرمائیں. تو باریاں تو پھر بھی پتہ تھیں, جیسے ہفتے کا دن فلانی ازواجہ کا ہے, اتوار کا فلانا پیر فلانا. تو جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے پیر کا دن, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اور گود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ آپ اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی. اور اسی طریقے سے فرماتی ہیں کہ یہ میری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ سب سے آخر میں جو آپ کے دہن مبارک کے اندر جو چیز گئی ہے, تو فرمایا کہ وہ میرا لعاب تھا, کہ وہ میں نے مسواک چبائی, چبا کر میں نے اس کو ملائم کر کے پھر آپ کے ہونٹوں پہ کی اور آپ کے مبارک دانتوں پہ کی ہے. یہ سعادتیں جمع ہوئی ہیں بڑی بڑی. تو بہرحال جب انسان صحبت میں رہتا ہے, مزاج بن جاتا ہے, تو پھر اس کو ہر چیز کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے. ایک بادشاہ کے پاس ایک بزرگ ایک بادشاہ آیا تھا. اپنی جیسے ہوتا ہے پہلے وقتوں کے اندر بادشاہ آتے تھے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے اپنے اپنے معاملات کے لیے. تو کہا کہ حضرت کوئی خدمت میرے لائق ہو, تو فرمایا نہیں نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اصرار کرنے لگا, تھوڑا سا وہ جب تنگ آ گئے کہ خامہ خواہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی بڑائی جتا رہا ہے. تو وہ درویش قسم کے تھے, کسی ایسی کھلی جگہ میں کہیں رہتے ہوں گے سادگی کے ساتھ. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ مچھر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, مچھروں سے میری جان چھڑا دو بس, تم بادشاہ ہو نا, یہ مچھر مجھے بہت ستاتے ہیں, مچھروں کو پر تم بتا دو, فرمان جاری کر دو کہ یہ مجھے نہ کاٹا کرے نہ ستایا کرے. بولتی بند ہو گئی کہ مچھروں سے میں کس طرح سے مچھروں سے نمٹوں اور مچھروں کس طرح بتاؤں. چلو ایک آدھ دن تو اسپرے کر دے گا, دوائی ڈلوا دے گا, لیکن یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے حضرت, یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. مچھروں سے بچاؤ میرے, یہ تو بس میں نہیں. فرمایا تم مچھروں پر قدرت رکھتے نہیں ہو, تم بار بار مجھے کہہ جا رہے ہو میرے لائق کوئی خدمت تمہارے لائق, میرے لیے اللہ کافی ہے, یا تم اپنا کام کرو جو تمہیں کرنا ہے کرو. تو مچھروں سے تو مجھے بچا نہیں سکتے, باقی اور کسی چیز سے کیا خاک بچاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ بندہ سلیقہ سیکھ جائے, طریقہ سیکھ جائے کہ بڑوں سے کیا بات کرنی ہے, کس طرح سے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. غرض یہ کہ پچھلے مضمون کا جو تھوڑا سا ایک ہمارا بات چیت آئی تھی, تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جب اچھی صحبت میں رہتا ہے اور طریقے سیکھتا ہے جینے کے, تو اس میں اس کو بھی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی انداز زندگی سیکھنے کے لیے پھر جب کوشش کرتا ہے تو نیک صحبتوں میں جب انسان رہتا ہے تو پھر بڑوں کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اور جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو خود جینے کا سلیقہ مل جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر چیز کے لیے حکم جاری نہیں فرماتے تھے، آپ کی ہستی ہی ایسی کامل مکمل تھی کہ صحابہ دیکھ کر اسی کی نقالی کرتے تھے، ہر چیز کے لیے پوچھتے نہیں تھے، صحابہ بڑے با ادب حضرات تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو سوالات کیے کرنے سے گریز کرتے تھے، بات بات پہ چیزیں جا کے پوچھیں جاتے گریز کرتے تھے، ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کوئی نو وارد آ جائے، کوئی نیا، کوئی دیہاتی، کوئی اور شخص آ جائے، وہ کوئی بات پوچھے ہمارے کان کھڑے ہوتے تھے، فوراً ہم سنتے تھے کیا پوچھ رہے کیا جواب دیا، پھر ایک نئی بات ہمارے درمیان آ جاتی تھی، بھائی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی۔ بات بات پہ سوال کرنا یہ بھی گرانی کا باعث بنتا ہے۔ آج کل کے ماحول میں جیسے ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ چلو بھائی کوئی مولوی صاحب ہاتھ لگ گئے تو بے جا انسان سوالات شروع، اچھا یہ اس بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، حالانکہ اس کو بے مقصد سوالات حاصل کچھ نہیں ہے، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح سمجھتے ہیں شاید کوئی سیاسی شخصیت ہاتھ لگ گئی تو نقد تبصرے کرو، تو عقل مند حضرات کبھی بھی جواب نہیں دیتے۔ میں نے خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، میں ان کے درس میں گیا ہوا تھا ایک موقع پر، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو فارغ ہو کے جب آپ نکل لیں تو نکلتے نکلتے جھمگٹا تو ہوتا ہی تھا، ایک صاحب کوئی مسئلہ پوچھنے لگ گئے چلتے چلتے، ایسے کوئی بڑا کوئی مسئلہ تھا کچھ، حضرت نے تھوڑا سا سخت لہجے میں فرمایا کہ میں نے دارالافتاء قائم کیے ہوئے سارے اسی کام کے لیے، وہاں جا کے اس مسئلے کو دریافت کر لیجیے۔ ڈاکٹر بھی کبھی چلتے پھرتے کبھی ہاتھ کے ہاتھ کسی مریض کی تشخیص نہیں کرتا، اس کے بھی اپنا باقاعدہ ایک عہدہ اور منصب ہے، اس کو اپنا ایک وقار ہے، کسی ادارے میں ہوگا، کسی ہسپتال میں ہوگا، اپنے کلینک میں ہوگا، اپنے مقام پر ہوتا ہے، پھر وہ مریض کی تشخیص کرتا ہے، چلتے پھرتے ایرا غیر نتو خیر کو وہ اس کا تجویز کرتا نہیں پھرتا، حالانکہ اس کو معلوم ہے اس کی بیماری یہ نوعیت ہے، اس کی یہ دوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنے وہ اوقات کے اوپر جب وہ اپنے اس کے اوپر ہوگا اس وقت پھر وہ مریض کی تشخیص کرتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک موقع اور مقام ہوا کرتا ہے، محل ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو اضافی طور پہ کافی دور چلی گئیں، لیکن جینے کے سلیقے سیکھنے کے اندر انسان کے لیے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو، سلیقہ مند زندگی ہو، طور طریقے اچھے ہوں، اور اپنے وجود کی بھی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے، سر کے بال ہوں، کان ہوں، ناک ہو، آنکھیں ہوں، دانت ہوں، ناخن ہوں، بغلیں ہوں، دیگر اضافی جو ضروریات ہیں جن کی صفائی ستھرائی ضروری ہے، ہر چیز کی انسان دیکھ بھال رکھے، اپنا وجود ایسا صاف ستھرا رکھے کہ جو دوسروں کے لیے گھن کا باعث نہ بنے۔ کتنی مرتبہ لوگ ایسے کان پہ بڑے بڑے بال ہیں، ابھی حج کے موقع پہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، ہندوستان کا تھا، اللہ کی پناہ اس کے کان دیکھ کر ہی گھن آ گئی، وہاں کی شاید ہو سکتا کوئی فیشن ہو، اس کے کانوں کے اوپر یہ بال جو ہوتے ہیں اس نے بڑا بڑا کے اتنے لمبے کیے ہوئے تھے، عجیب سے علمان والحفیظ، دیکھ کر لگ بھی نہیں رہتا کہ انسان کے کان ہیں، اس طرح دیگر بعض جانوروں کے کان ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی دکان پہ خریداری کے لیے داخل ہوا، میاں بیوی دونوں تھے، تو وہ دکان والا بھی ساری چیزیں چھوڑ کر اس کے کان کے بالوں پہ تبصرے کرنے لگ گیا کہ یہ کیوں ہے، یہ ہے، وہ فلاں دماغ، وہ عربی تھا اور وہ عجمی تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے بال رکھے تھے کہ دیکھ کر عجیب سی کراہیت آ رہی تھی۔ مونچھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ہونٹوں پر آ جائیں تو ان کو کاٹ لو، تراش لو۔ فرمایا کہ پینے کے اندر جب یہ آتی ہیں تو وہ پینا انسان کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے، اور کتنی گھن آتی ہے دیکھ کر ایسی حرکت کے، انسان کی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں، انسان جب بسا اوقات کوئی پانی پیا، کوئی چیز پی کے پھر وہ اپنی مونچھوں کو بھی چوس لیتا تو یہ بڑا مکروہ منظر ہوتا ہے کہ انسان اپنی مونچھیں چوس رہا ہے، ایسے گند بنا کہ اگر ایک بال بھی چائے میں گر جائے، پانی میں گر جائے، شربت میں گر جائے، انسان اس کو پینا گوارا نہیں کرتا، کراہیت کے مارے سالن کے اندر بال گرا ہوا انسان سے وہ سالن نہیں کھایا جاتا، اور یہاں اتنے مونچھوں کا پورا انبار ہے، انسان ہر روز ہر پینے کے اندر اس کی مونچھیں اس کے اندر پہلے ڈوبتی ہیں پھر وہ چیز انسان پیتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو کراہیت نہیں آتی۔ حالانکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے جن کی مونچھیں بڑی تھی، آپ نے ہاتھ کے ہاتھ قینچی منگوائی اور مسواک لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ مونچھوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو مونچھیں بھی بڑی بڑی ہوں کہ جو ہونٹوں کو چھپائے ہوئے تھی، تو آپ نے ایک مسواک منگا کے اس مسواک کو مونچھوں کے نیچے کر کے تھوڑی سی مونچھیں اوپر کر کے باقاعدہ ہونٹوں کی سیدھ میں وہ مونچھیں کاٹ دی، کیونکہ اپنے ہی کوئی تھے، تربیت جن کی ہو نہیں میں ان کے لیے کوئی ناگواری کا معاملہ نہیں تھا، تو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ اس طرح ان کی مونچھیں کاٹ دی۔ تو یہ ایک عمل آپ نے امت کو دے دیا کہ اپنی مونچھوں کا، بالوں کا فرمایا کہ اپنے بالوں کا خیال رکھو، دیکھ بھال رکھو، صفائی ستھرائی رکھو۔ دانتوں کے لیے تو آپ نے مسواک دے دی صفائی ستھرائی کا، اسی طریقے سے اپنے ہر وجود کے ہر حصے کو صاف ستھرا رکھے۔ ناخنوں کی کٹائی کا انسان ایسا معاملہ رکھے کہ ہر ہفتے، بزرگوں ہی کی یہ ساری زندگیاں ایسے گزرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں کہ سلیقے سے ایسے ہر جمعے کے جمعے وہ صاف ستھرے نہا دھو کے شفاف ہو گئے، جیسے ہر جمعہ ہی ان کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے، اپنی یہاں ماشاءاللہ مجمن دیکھنے میں آتا ہے جمعے کے دن سارے نہائے دھوئے صاف ستھرے نئے لباس پہن کے خوشبو میں معطر ہو کے تیاری کے ساتھ پہنچتے ہیں, اور یہ عمل بڑا مبارک عمل ہے. یہاں کی یہ محنت آخرت میں اللہ پاک کے قریب جگہ دلوانے کا باعث بنے گی. میں دیکھتا ہوں اکثر جمعے کے دن جب بیٹھتا ہوں تو یہ قریبی نشستیں سارے انہی حضرات کی ہیں جو بالکل لگے بندے, سب کی اپنی جگہ منتخب ہیں. دائیں طرف نظر دوڑا ہوں تو وہ بالکل لگتا ہے جیسے پچھلا جمعہ دوبارہ سے میں دیکھ رہا ہوں, کوئی نئی شکل نظر نہیں آتی. بائیں طرف دیکھو وہ منظر بالکل ایسے ایک منظر جمع تھما چلتا ہے. لیکن اسی کے اندر ایک ایک کر کے کرسیاں بدلتی رہتی ہیں, لوگ بدلتے رہتے ہیں, جگہیں وہی ہوتی ہیں, صفحے وہی ہوتی ہیں, لیکن نمازی بدلتے رہتے ہیں, جانے والے خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلتے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو اتوار کے دن اکثر و بیشتر آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ درس کے دوران ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف لایا کرتے تھے, یہاں ان کے لیے کرسی رکھی جاتی تھی اور پھر وہ ضعف کے باوجود بھی تشریف لاتے تھے. اسی گزشتہ ہفتے میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. کرسی اب بھی موجود ہوگی, اس پر دوسرے لوگ عبادت کر لیں گے, جگہ اب بھی موجود ہے اس پر دوسرے لوگ عبادت کر لیں گے, لیکن وہ جگہ پر کرنے والا بدل گیا. یہ کے بعد دیگر سلسلے لگا ہوا ہے, آمد و رفت کا سلسلہ چل رہا ہے, رونقیں وہی کی وہی رہتی ہیں. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. کامیاب بلبل وہ ہے کہ جو دانہ چک کر لبریز ہو کے واپس جائے. آئے تھے ہم مثل بلبل سیرے گلشن کر چلے, سنبھال تمالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. ہر ایک آیا ہوا چہک رہا ہے, دمک رہا ہے, مہک رہا ہے, غور خوب اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے, لیکن در حقیقت یہ اپنی آخرت کا دانہ چگ رہا ہے. اپنے رات دن کی محنت کر کے ذخیرہ جمع کر رہا ہے. کامیاب وہ ہے جو واپس پلٹے تو ذخیرہ ساتھ لے کے واپس پلٹے. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں ہیں کہ آداب کو ملحوظ رکھنے والا, اہتمام کرنے والا, صاف ستھرا نہانے دھونے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ جمعے کے دن کے غسل کو سنت قرار دیا, باقاعدہ بڑے اہتمام سے. آپ کئی ایک مواقع ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے, تو اس میں سے جمعے کے دن کا غسل ہے کہ انسان نہائے دھوئے صاف ستھرا ہو, اپنے زائد بالوں کی صفائی کرے, ناخنوں کی صفائی کرے, بال اگر زیادہ بڑے ہو رہے ہیں بالوں کی صفائی کرے, کانوں کے اوپر اگر معاملہ زیادہ آ رہا ہے کانوں کی صفائی ستھرائی رکھے, مونچھوں کو صاف ستھرا رکھے, ہر چیز کی دیکھ بھال رکھے, ایسا صاف ستھرا سلیقے مند بندہ بن کر جیے کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ کوئی سلیقے والا انسان ہے. ورنہ تو یہ یہودی وغیرہ دوسرے یا سکھ وکھ, ان کی شکلیں دیکھ کے بھی انسان کو اتنی کراہیت آتی ہے. تو اللہ پاک نے مذہب اسلام عطا فرمایا, ایسا پاکیزہ صاف ستھرا مذہب عطا فرمایا, اس صفائی کے ساتھ انسان جیے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان کے ہاتھوں میں کوئی اس کا ذمہ داری آ جائے, گھر کے اندر بڑے بوڑھے کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں کہ وہ لاچار ہو جاتے ہیں, تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, ان کی تیمارداری, علاج, معالجہ, دیکھ بھال, ان کو موقع بموقع دھلائی صفائی اور ان کے استنجے وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی اب پوری ہماری ذمہ داری ہے. ایک جنازہ یہاں آیا تھا, ہمارے کوئی پرانے نمازی تھے بےچارے, کئی عرصے تک, کافی لمبے عرصے تک وہ علیل ہو کر انتقال فرما کے گئے. تو یہاں جنازے کے بعد ان کا چہرہ دکھانے کے لیے ان کے رشتے داروں نے کھول دیا کہ بھائی چہرہ دیکھ لیں رشتے دار. تو میں نے بھی چہرہ دیکھا تو بےچاروں کا چہرہ ہی پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نمازی ہیں. اب بےچارے جب بیمار پڑے ہوں گے, بیمار پڑنے کے بعد بچوں نے کبھی ان کے مونچھیں وونچھے صاف ہی نہیں کی, اس قدر پورے کہ پورا منہ ہی چھپا ہوا تھا ان کا, یعنی مونچھیں بڑھ بڑھ کے نہ جانے کس طرح ان کو کھلاتے ہوں گے, نہ جانے کس طرح دوا پلاتے ہوں گے بےچارے. وہ تو مجبور تھے, ضعیف العمر تھے, بوڑھے تھے. لیکن چہرہ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے بیٹوں کو, گھر والوں کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ چلو ابا تو بیمار ہیں بےچارے, وہ تو اٹھ کے صاف ستھرے نہیں کر سکتے, لیکن گھر والوں کو تو ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم جانے والے کا چہرہ مورا تو سدھار کے بھیج دیں. بے توجہ ہی جب انسان کے ہو تو وہ خود بھی بے توجہ کے شکار رہتا ہے. کتنے ہی ایسے معاملات نظر آتے ہیں, گند بلا لباس پوشاک, جسم سے بدبو تعفن اٹھتا ہے کہ پاس کھڑے ہو جاؤ تو انسان کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی. وجہ اس کی کہ نہ نمازوں کا سروکار ہے, نہ عبادت ہے, ذمے کوئی نماز تو ہے نہیں, نماز پڑھنے کا معمول نہیں ہے, تو کپڑوں کو پاک رکھنے کا معمول بھی نہیں ہے. جب پاک رکھنے کا معمول بھی نہیں ہے تو منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے, سگریٹ پینے کی, کبھی پان کھانے کی, کبھی اس کی گندگیوں کی, اور لباس پوشاک میں ویسے بھی استنجا کبھی کیا کبھی نہیں کیا. سر عام کتنی مرتبہ ہماری نظریں پڑ جاتی ہیں ماحول معاشرے میں کہ انسان کھڑا ہوا اور وہیں استنجا کر کے نکل گیا, پاکی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. تو ناپاک چیزوں کے ذریعے سے پھر نحوستیں آتی ہیں, شیاطین کا وہاں ڈیرا اور بسیرا ہوتا ہے. بسم اللہ کے ساتھ جو کام کیا جائے برکت آتی ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا شیطان باہر کھڑا کے کھڑا رہ جائے گا. بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا کھائے گا حرام ہے, شیطان ایک لقمہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے. اہتمام کے ساتھ جب انسان گھر میں داخل ہونے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ سورہ اخلاص انسان پڑھ لے, فرمایا کہ اس گھر کے اندر خیر و برکتوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی. اور گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, سامنے کوئی ہو, بال بچوں بیوی ہو, تو سلام کرنے کا معمول انسان بنائے بلا تکلف, السلام علیکم, اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا حشاش بشاش داخل ہو. فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اس گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے گی. بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا, اللہ نے گھر عطا فرمایا, بھلے وہ ذاتی ہو, بھلے کرایہ کا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو, ہے تو ٹھکانہ. جس ٹھکانے میں انسان داخل ہو رہا ہو, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو اور درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, برکتیں ہی برکتیں, پھر داخل ہو کر سلام کرے. اگر سامنے کوئی موجود ہو تب بھی نہیں ہے تو ویسے بھی سلام کر لیں, گھر میں مخلوقات موجود ہوتی ہیں, رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں, دیگر مخلوقات ہوتی ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہر جگہ یہ سلسلہ اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیر و برکتیں ملیں گی. کھانا کھانے لگ جائے بسم اللہ پڑھ لے, سونے لگ جائے بسم اللہ پڑھ لے, تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ گھر محفوظ ہے, وہ خوراک محفوظ ہے, اس آدمی کے خیالات تصورات محفوظ ہیں کہ وہ سارے چور ڈاکو جو شیطان کی شکل میں آئے تھے سب باہر کے باہر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. اللہ کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے برکتیں ملتی ہیں. بے برکتیاں تب آتی ہیں جب انسان غافل ہو جائے کہ بغیر بسم اللہ کے کھا رہا ہے, بغیر بسم اللہ کے پہن رہا ہے, بے ڈھنگے انداز سے لباس پہن لیا, بے ڈھنگے لباس سے اتار دیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول دے دیا, فرمایا کہ ہر خیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ہر ادنا کام میں کمتر کام میں بائیں ہاتھ کو ترجیح دیا کرتے تھے. سلام ہے دائیں ہاتھ سے مصافہ ہے, بائیں ہاتھ کا نہیں ہے کہ انسان الٹے ہاتھ سے کسی سے سلام کرے. کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کو ترجیح ہے کہ نعمت کا استعمال ہے, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور ہر چیز کے لینے دینے میں, خیر کے کام میں, اچھے کام میں دائیں ہاتھ سے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کریم کو اٹھانا, انسان دائیں ہاتھ سے قرآن کریم کو اٹھائے پھر اس کی تلاوت کرے. قرآن کریم کو میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں نمازی حضرات اٹھایا کتاب کی طرح لٹکا لیا, اسے بڑا بید بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس قدر لاپرواہی ہے. کسی کوئی انگریزی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کو اٹھایا اسے لٹکا لیا. یہ تو وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے لگاتے تھے, چومتے تو کہاں کرتے تھے, یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے. یہ تو سینے سے لگانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے انسان اس کو چومے نا, ضروری نہیں ہے کہ چومے, آنکھوں سے لگائے, لیکن ادب احترام ہے کہ انسان اس کو سینے سے لگائے, دائیں ہاتھ سے اٹھائے. چپل اٹھانے کی باری آئے تو چپل بائیں ہاتھ سے اٹھائے, اس لیے کہ چپل اور ٹوپی, ٹوپی سر کی چیز ہے, چپل پاؤں کی چیز ہے. تو کبھی بھی چپل ہو, جوتا ہو, موزہ ہو, وہ مہذب جگہ پہ نہیں رکھا جاتا کہ کتاب کی الماری ہے, اس میں اپنے جوتے بھی نہیں چلا کے رکھ دیے, موزے بھی رکھ دیے الماری کے اندر. تو یہ تو پاؤں والی چیز ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے, ہر چیز کو اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے رکھا جائے. بسا اوقات انسان دور ہوتا ہے, دور سے سلام کرتے ہیں, دور دور سے, تو کتنے بیٹھنگے پر ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان, حالانکہ دائیں ہاتھ خالی ہے بڑے ہونے کے باوجود, بچہ نہیں, تو یہ لگتا ہے جیسے اس نے گالی دے دی کہ دائیں ہاتھ تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے آپ کو سلام کروں, استنجے والے ہاتھ استعمال کروں گا آپ کے لیے, استنجے والا ہاتھ. کلاس کے اندر ہمارے استاد کبھی کبھی کسی کام کے لیے ہاتھ اٹھواتے تھے طلبہ سے, حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ. تو طلبہ ظاہر ہے کہ وہ تربیت کے مرحلے میں ہوتے ہیں, تو کوئی کوئی بے ڈھنگے پنے میں کر استاد جی میں بتاؤں گا, فرماتے نہیں استنجے والے ہاتھ والے سے نہیں پوچھیں گے, تو تم نے استنجے والا ہاتھ اٹھایا. دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے, بایاں ہاتھ استنجے کے لیے, برے کاموں کے لیے, گرے ہوئے کاموں کے لیے. تو اگر کوئی شخص دور سے کسی کو سلام کر رہا ہے, اشارت کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرتا ہوں, السلام علیکم, دور سے اگر مسافہ کرنا مل نہیں سکتا, دور سے اشارہ کر رہا ہے, تو دایاں ہاتھ اٹھا کے کم از کم سلام کرے. کتنے ایسے نظر آ جاتے ہیں بعض دفعہ, اور بعض تو ہو سکتا ہے شاید جان بوجھ کے کرتے ہوں کہ وہ اس قابل نہیں سمجھتے سامنے والے کو دائیں ہاتھ سے سلام کا اشارہ کریں, وہ پھر بائیں ہاتھ سے اشارہ دیتے. تو یہ گرے ہوئے ہونے کی علامت ہے. اچھے کام میں ہمیشہ دائیں ہاتھ سے, کوئی چیز لینی ہے دینی ہے دائیں ہاتھ سے, پانی کا گلاس بھی پکڑانا ہے تو دائیں ہاتھ سے. ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ تو یہ تک ادب سکھا کر گئے, فرمایا کہ جب دسترخوان پر کھانا لگاؤ تو روٹی دائیں طرف ہو, سالن بائیں طرف ہو. اگر مشترکہ طور پہ کھا رہے ہیں تو بات دیگر ہے, لیکن روٹی چونکہ اصل ہے, سالن تو تابع ہوتا ہے کہ روٹی کو ہم کھاتے ہیں, اصل غذا جو ہماری وہ روٹی سے, گندم سے, لیکن اس کے ساتھ کبھی ہم کوئی سالن ہے, کبھی کوئی چٹنی ہے, کبھی کوئی اچار ہے, کبھی اس کے ساتھ کوئی روکھا سالن ہے, کبھی سبزی بھاجی ہے, کبھی ترکاری, تو اصل چیز ہے روٹی. اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ دسترخوان میں جب روٹی آ جائے نا, پھر بسم اللہ کر لو, اب روٹی کو انتظار مت کرو. اور ادب یہ سکھایا کہ ہمیشہ پہلے کھانے والے بیٹھ جائیں دسترخوان لگا کر, پھر کھانے لگائیں, کہ پہلے طالب آ جائیں جن میں طلب ہے رزق کی، بھوک ہے، اس کے بعد پھر رزق کو دسترخوان پر اتارا جائے. نہ یہ کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، روٹی لگی ہوئی ہے، سالن لگا ہوا ہے اور وہ دسترخوان خالی اور انسان ادھر بیٹھا ہوا دوسرا ادھر بیٹھا ہوا، تو یہ بیعت بھی ہے کہ رزق کی اس میں بے احترامی ہے کہ رزق وہ منتظر ہے دوسرے کا، حالانکہ کھانے والے کو منتظر ہونا چاہیے رزق کا، اللہ کی نعمت ہے. وہ جو حضرت تھانوی رحم اللہ کا مقولہ میں نے آپ کو سنایا تھا، بڑے پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لیا کرو، اس لیے کہ یہ گرا ہوا لقمہ شاہی عطیہ ہے. اللہ پاک نے یہ جتنے لقمے ہمیں دیے ہیں رزق کے، ایک روٹی اگر ہم کھا رہے ہیں، ڈیڑھ روٹی کھا رہے ہیں، دو روٹی کھا رہے ہیں، تو اس میں 10-15-20-25 لقمے جتنے بن رہے ہیں، تو یہ گویا کہ 10-15-20 لقمے نہیں ہیں بلکہ 10-15-20 قیمتی ہیرے جواہرات موتی ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں نصیب فرما دیے. تو اگر ان میں سے ایک موتی بھی گر جاتا ہے، فرمایا کہ شاہی دربار میں بادشاہ نے اس کے لب بھر دیے موتیوں سے، ایک ہیرے جواہرات سے، عطیے سے، اگر اس میں سے کچھ گر جائے، انسان بولے یار چھوڑو یہ تو میرے لیے بہت ہے، یہ ناقدری ہوگی کہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہیرے جواہرات موتی کو اس نے چھوڑ دیا، گرا ہوا پڑا رہنے دیا اور دوسرے لے کے چلتا بنا، تو یہ ناقدری ہے. وہ ایک ایک کو اٹھائے گا کہ بھائی بادشاہ سلامت کا دیا ہوا عطیہ کہیں ضائع نہ ہو، پاؤں میں نہ روندا جائے، تو وہ اس کو بھی اٹھائے گا. تو فرمایا کہ ایک ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں خوراک ملی، اسی خوراک کے ذریعے سے ہماری زندگی کا سارا سلسلہ ہے. تو حضرت نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ عطیہ شاہی ہے، شاہی دربار کے اندر جس طرح اگر کوئی ہیرا جواہرات کوئی قیمتی چیز گر جاتی ہے، انسان فوراً جھپٹتا ہے، لپک کر اٹھاتا ہے کہ بادشاہ کی دی ہوئی چیز زمین پر گر گئی. تو اسی طرح فرمایا کہ لقمہ بھی اگر دسترخوان سے اپنے ہاتھ سے گر گیا نا، اس میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، یہ تو اللہ پاک کا دیا ہوا انعام ہے، عطیہ شاہی ہے، اس کو کیوں ضائع ہونے دیں، کیوں یہ کچرے کے اندر جائے. اور کتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں بسا اوقات، اکثر تو خواتین اس کا بڑا اہتمام رکھتی ہیں کہ وہ روٹی سالن یہ چیزیں الگ جو ناقابل استعمال ہوں تو اس کو الگ ڈلواتی ہیں، اور جو غیر محتاط ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز الگ بلا بس وہ ڈسٹبین کے اندر، ڈسٹبین کے اندر، تو اسی میں کچرا بھی ہے، گندملا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، اسی میں بچے ہوئے پتہ چلا بھوسی ٹکڑے بھی ہیں، بچا ہوا سالن بھی ہے، تو یہ پھر بیعت میں آ جاتا ہے. دیکھنے میں یہی آیا، مشاہدہ بھی یہی، بزرگوں کی تعلیم بھی یہ کہ جس نے جتنی زیادہ اللہ کی دی ہوئی روزی اور رزق کا ادب اور احترام اور قدر کی ہے، ہمیشہ وہ اتنی پھلا پھولا ہے. ایک ایک یہ چاول کا دانا جو دسترخوان پر گرا صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، کوئی اس میں گند بھرا نہیں لگا ہوا، انسان اس کو بھی یہ نعمت سمجھ کے اٹھا لے کہ میرے رب کا دیا ہوا یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ بھی کیوں ضائع چلا جائے، پھک کے جائے گا، کچرے کی اندر جائے گا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر نصیب لکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری طرف سے جو چیز بچ بھی جاتی ہے چلی جاتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے نصیب لکھے ہوتے ہیں، کہیں کبوتروں کا، کہیں چڑیوں کا، کہیں پرندوں کا، کہیں چیونٹیوں کا، رزق ہر ایک تقسیم ہے، اللہ پاک کسی نہ کسی ذریعے سے کہیں نہ کہیں تک رزق پہنچوا دیتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ادب اور احترام سے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے یہ تک بھی ہمیں ادب سکھایا کہ روٹی دائیں طرف ہو، سالن بائیں طرف، کہ روٹی اصل ہے، اور اسی طریقے سے پانی کا گلاس، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی پینے لگ جاؤ تو بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، دیکھ لو ایک نظر، ایسا نہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی جانور، کوئی چیونٹی وغیرہ بسا اوقات گری ہوئی ہوتی ہیں پانی کے نل کے اندر، بسا اوقات یا جہاں پانی کا وہ سسٹم ہے اس میں کوئی چیونٹیاں گھسی ہوئی تھیں، بھوری والی، لال والی چیونٹیاں، انسان نے دبایا اور پتہ چلا اس میں چیونٹیاں بھی آ گئی، بے دھیانی میں دیکھ کے پی لیا تو پتہ چلا زندہ چیونٹی منہ میں چلی گئی، جو نقصان کا باعث بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان دیکھ کر پانی کو دیکھ لے کہ اس میں کوئی تنکا، کوئی موزی چیز نہ ہو، اور اس کے بعد 3 سانس میں پیے اور الحمدللہ کہتا جائے، اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، ایک ایک گھونٹ پر اللہ پاک پھر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. کس قدر مشفق و مہربان تھے کہ ایک ایک چیز کا سلیقہ سکھا کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، چمڑے کا موزہ تھا، سردی کے موسم میں عام طور پہ چمڑے کے موزے پہن لیے جاتے ہیں، جو اکثر و بیشتر یہ ہمارے جو مراکز ہیں، مدنی مسجد وغیرہ اس طرف، یہ چیزیں ملتی بھی ہیں، چمڑے کا پورا موزہ ہوتا ہے، زپ لگائی تو اوپر تک وہ آدھی پنڈلی تک پورا پیک ہو جاتا ہے. تو باقاعدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے استعمال کیے، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اگر ایک مرتبہ پورا وضو کر لیا، وضو کر لینے کے بعد اگر چمڑے کا موزہ پہن لیا، تو اب اگر سردی کا موقع ہے یا انسان سفر پر ہے، تو حکم یہ کہ انسان جب اگلے موقع میں جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک، جب دوبارہ بیچ میں جب وہ وضو کرے گا، تو اگر وہ چمڑے کا موزہ نہ اتارے تو اس پہ خالی مسح کر سکتا ہے. پورا وضو کر لیا، سردی کا موسم میں پاؤں دھوتے ہوئے سردی لگے گی، اور پہلے وہ وضو کر کے پہن چکا تھا، تو حکم یہ کہ گیلے ہاتھ آخر میں جب وضو مکمل ہو گیا، ہاتھوں کو گیلا کر کے پاؤں کی پشت کے اوپر بس یہ ہاتھ یوں پھیر لے گا، بس ایک دفعہ پھیرے تو یہ پاؤں کو اب دھونے کی ضرورت نہیں، یہی مسا دھونے کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت موضوع پر مسح فرمائے، یہ 24 گھنٹے تک کے لیے اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ جس وقت اس کا وضو ٹوٹا تھا اس سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک جس وقت بھی وہ وضو کرے گا پاؤں دھوئے بغیر اس کو بس مسح کر لے، شرط یہ کہ وہ موزہ اتارے نہیں، موزہ کہیں سے بڑی مقدار میں پھٹا ہوا نہ ہو جس میں پاؤں کا اکثر حصہ دکھائی دیتا ہو، پیک پاک ہو، صحیح سالم ہو اور وہ اس 24 گھنٹے میں موزہ نہ اترا ہو. اور اگر وہ مسافر ہے تو فرمایا 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے. پھر تو یہ سہولت دی ہے شریعت مطہرہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح موزہ استعمال فرماتے تھے. تو آپ نے ایک موقع پر موزہ اتارا ہوا تھا اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ پہننے لگے، تو وہی اپنی عادت کے مطابق آپ نے دایاں موزہ پہلے پہنا، اور ابھی بایاں موزہ پہننے والے تھے کہ دایاں موزہ آپ پہن رہے تھے کہ اتنے میں کوا آیا اور آپ کا موزہ اٹھا کر لے گیا. تو سامنے کوا جا کر موزہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے متشوش ہوئے، فکر مند ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا موزہ لے کر بھاگ جائے، کوا ہو چیل ہو یہ تو ایسے ہی جانور ہیں. لیکن وہ بھی من جانب اللہ آیا ہوا کوا تھا، اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا کوا تھا. تو اس کوے نے اپنی چونچ کے اندر وہ موزہ اٹھایا ہوا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے. اندیشہ یہ کہ کسی بھی گھر کی چھت پہ ادھر ادھر جا کے نہ ڈال دے. آپ بھی فکر مند ہوئے اور جو ساتھ میں کوئی صحابہ وغیرہ تھے متفکر ہوئے. تو وہاں اس کوے نے بیٹھ کر اپنی چونچ کے اندر موزہ لیے ہوئے اس کو حرکت دی. ایسے جو حرکت دی تو معلوم ہوا کہ اس میں سانپ کا بچہ تھا، وہ سانپ کا بچہ نیچے جھڑا. جب بچہ جھڑ گیا تو اس نے موزہ بھی چھوڑا، پھر کوا چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب موزی چیز کوئی نظر آئے تو اس کو مار دو، سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی زہریلا، کوئی بھی نقصان دہ جانور ہو، فرمایا کہ اس کو پھر مارو. یہاں تک حکم ہے کہ اگر نماز میں بھی کوئی سانپ بچھو آ جائے تو نماز میں اس کو مار دو. یہ آسرا مت کرو کہ چلو نماز کے بعد ماریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ڈس لے، نقصان پہنچا دے. ہمارے یہاں وہ بنوری ڈان کے مفتی تھے اور تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، کسی دیہات میں ان کی تشکیل تھی تو رات کا وقت تھا. تو وہ یہی ہوا کہ سانپ کہیں آیا اندھیرے میں، نظر آیا نہیں، وہ بےچاروں کو ڈسا اور وہ زہر ایسا اثر کر گیا کہ جان لیوا انتقال فرما گئے تھے. تو حکم یہ کہ موزی جانور کو اقتل الموزی قبل الایزا، فرمایا کہ موزی کو ایزا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو. یہ نہیں کہ چلو سانپ گھر میں گھوم رہے گھومنے دو، ہمیں کوئی کاٹ تھوڑی رہا ہے، بچھو آیا تو گھومنے دو چلو پال لو. فرمایا کہ موزی کو ایزا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو. تو خیر اس کا تو قصہ تمام کیا گیا، لیکن وہ جو موزے کے اندر سانپ جب جھڑا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور اپنی امت کے ساتھ تعلق دیکھیے کہ پاؤں آپ کا بچا ہے، سانپ کا سپو لیا، اس موزے میں سے آپ کے موزے میں سے گرا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا پاؤں بچا لیا، تو نے میری ذات کو بچا لیا سانپ کے ڈسنے سے، اور کوے کو بھیج کے آپ نے میری جان بچا لی. موقع کے حساب سے تو یہ، لیکن اپنے سے زیادہ اپنی امت کی آپ کو فکر تھی. اس موقع پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس امتی نے مجھ سے بے وفائی کی جس نے موزوں کو جھاڑے بغیر پہن لیا. اب یعنی ایک تعلیم دے دی، ایک حکم جاری فرما دیا، فرمایا کہ وہ میرا وفادار امتی نہیں ہے جو اپنے جوتے موزے بغیر جھاڑے پہنے. جوتوں کے لیے بھی حکم یہ کہ انسان پہلے ان کو جھاڑ لے. رات کو انسان کے جوتے رکھے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی چپکلی گھس گئی ہو، زہریلی، کوئی مکڑی گھس گئی ہو، کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو وچھو. یہاں شہری ماحول میں تو بچھو نہیں ہوتے، لیکن دیہاتوں میں تو بہت ہوتے. چترال گئے ہوئے تھے ہم، رات کا وقت تھا اور وہ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، دیوار پہ دیکھا اتنا موٹا بچھو مکڑی کی طرح سے چلتا ہوا جا رہا ہے. تو ہمارے جو ساتھی تھے جن کا گھر تھا انہوں نے بتایا یہ بچھو ہے. جب پاس جا کے ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کی کمر کے اوپر کئی ایک بچے سوار تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ مادہ بچھو ہے، مادہ اپنے بچوں کو لے کے منتقل ہو رہی ہے. تو دیہات ویہات میں تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا اور زہریلے جانور ہو گئے. تو حکم یہ ہے کہ جوتے بھی جب پہنو تو اس کو جھاڑ کر پہنا کرو. ایسا نہ ہو کہ جوتے چپل کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، جانور چھپا ہوا ہو اور آپ نے پاؤں ڈال دیا، بند ہونے کے بعد وہ اندر سے گھبرائے گا، تنگ آمد بجنگ آمد، ظاہر ہے کہ وہ ڈنگ مارے گا. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا. فرمایا کہ جھاڑ کر پہنا کرو. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیر نہیں منائی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا اور کوے کو بھیج کے میرے موزے کو جھڑوا کے سانپ کو نکلوا دیا. اپنی ذات کو تو کچھ بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے اس امتی نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں دیا کہ جس نے موزوں کو جھاڑے بغیر پہن لیا ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہے کہ آپ نے اس تک ہمیں سکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے. تو اور طریقے جب انسان سیکھتا ہے، کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ جب صبح تم کپڑے پہنو، لباس پہنو، دن میں بھی اگر انسان نے کپڑے لٹکائے ہوئے تو حکم یہ کہ ان کو جھاڑ لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ کیڑا مکوڑا، کوئی زہریلا جانور اس میں آ کے چھپا ہوا ہو، تمہیں معلوم نہیں، تم نے پہن لیا، بعد میں وہ تمہیں نقصان پہنچا دے. تو لباس پوشاک کا بھی ادب یہی ہے کہ انسان جھاڑ کر پہنے اور جوتے چپل کا بھی حکم یہ کہ انسان اس کو جھاڑ کر پہن لیا کرے صبح، خاص طور پہ جب رات ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کیڑے مکوڑے ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، تو بچوں کے جوتے ہوں، بڑوں کے جوتے ہوں، انسان اس کو جھاڑ کر تسلی کر کے پھر پہنے اور پہنائے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی اذیت کا معاملہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب سلیقے والی زندگی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور ہر معاملے کے اندر اللہ پاک ہمیں ایسے طریقے عطا فرمائے جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، جو جینے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی گزارنا نصیب فرمائے. اور اسی پر اتفاع کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. محمد عزیز صاحب، ان کا بائی پاس آپریشن، دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرمائے، آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بزرگ ڈاکٹر صاحب جن کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب، یہ ہمارے اس قدر پرانے جان پہچان والے تھے کہ ہم نے تو بچپن میں ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیکھا. اب تو کافی ضعیف ہو چکے تھے لیکن اس وقت تو بالکل چاقو چوبند توانا تھے. یہ ہمارے والد ماجد جہاں ایف سی ایریا میں ہوتے تھے، جہاں ہم سب بھائیوں بہنوں کی پیدائش ہوئی ماشاء اللہ الحمد للہ، تو ہمارا بچپن پورا ایف سی ایریا میں گزرا. تو یہ شروع میں جب ابا کی جوانی تھی اس وقت سے یہ ڈاکٹری کی وہاں ذمہ داری نبھاتے تھے، کوئی بھی بیماری کوئی بھی مسئلے مسائل تو ہم سب بھائیوں کی پیدائش بہنوں کی پیدائش انہیں کے سامنے کی ہے. جب بھی کوئی بیماری سیماری ہوتی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے دوائی وغیرہ لیا کرتے تھے. تو بہت پرانے اور شروع سے بہت محبت کرنے والے اور شفقت کے ساتھ پیش آنے والے، اور حضرت والد ماجد کے جانے کے بعد بھی تعلق جوڑ کے رکھا، ہم سے بھی بیت ہو گئے تھے فوراً، اور پھر ماشاء اللہ محبت کے ساتھ یہاں آیا بھی کرتے تھے، محبت کے ساتھ ڈھیر و ڈھیر دعائیں دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی یہ محبت آخرت میں ان کے لیے کرامت بنا کر اپنے نیک بندوں کا ان کو ساتھ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت و فردوس میں ان کا مقام اور ٹھکانہ بنائے، اور ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.